ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، پچھلے خطاب میں ہم نے شیطان سے متعلق چند ایک واقعات سنائے تھے، اور آج چند ایک باتیں اسی سلسلے میں مزید عرض کر کے اس موضوع کو مکمل کریں گے. اور ہر واقعے کے اندر ایک راز اور ایک سبق پوشیدہ تھا، جس کا ہم نے اس واقعے کے بعد بیان کیا. چند ایک مزید حکایات اس حوالے سے پیش خدمت ہیں. دشمن انسانیت، جسے شیطان کہا جاتا ہے، جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے دربار لگتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی دربار لگتا ہے، اور یہ اپنے کارندوں سے دن بھر کی ساری معلومات اور کارکردگی کی رپورٹ وصول کرتا ہے، اور جس کا کام سب سے بہتر ہو اس کو یہ شاباش دیتا ہے، جس نے زیادہ تباہی مچائی ہو، جس نے اہل ایمان کے اندر زیادہ بربادی اور فساد پیدا کیا ہو، یہ اس کو اسی قدر زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. ایک دن شیطان نے دربار لگایا اور اس کے چیلے، اس کے کارندے اور اس کے ورکر سارے اکٹھے ہوئے. اس نے پوچھا کہ آج کس نے کیا کام کیا ہے، بتاؤ. سب نے اپنے فساد اور اپنے کام اور اپنے پروپیگنڈے اس کے سامنے پیش کیے. کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے چوری کروائی، کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے قتل کروایا، کسی نے کہا کہ میں نے فلاں سے یہ کام کروایا، فلاں گناہ کروایا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے کیے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنے بڑے کام نہیں. ایک چھوٹا شیطان اٹھا اور اس نے کہا کہ آج میں نے یہ کیا ہے کہ ایک شخص کو دین کا علم سیکھنے سے روکا ہے، دین کا علم پڑھنے سے اور دین کا علم سیکھنے سے میں نے روکا ہے. وہ فقہ پڑھنا چاہتا تھا، یا علم حدیث پڑھنا چاہتا تھا، یا قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو آج اس کے دل کے اندر اس علم دین کے بارے میں وسوسے ڈال دیے. نتیجتاً وہ طالب علم، وہ دین کو سیکھنے والا، سمجھنے والا آج دین کا علم سیکھنے سے رک گیا، باز آ گیا. اس پر شیطان خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ بے شک انہوں نے بھی کام کروائے، کسی نے قتل کروایا، کسی نے چوری کروائی، کسی نے کچھ کروایا، کسی نے کچھ، لیکن تیرا کام سب سے بڑا کام، جو کام تو نے کیا علم سے روکا، یہ جو تو نے اس کے دل کو اور دل کی تاریکی کو اور جہالت کو علم کے نور میں بدلنے سے روکا ہے, یہ کام سب سے بڑا کام ہے. اس پر دوسرے شیطانوں نے کہا کہ صاحب ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, لیکن ایک شخص کا, اس شخص کا, اس کارندے کا یہ معمولی سا کام آپ کو اتنا بھایا ہے, اتنا پسند آیا, اس کی کیا وجہ؟ شیطان نے کہا کہ جو کچھ اس شخص نے کی, اس نے کیا ہے, اس کارندے نے کیا ہے, اتنا بڑا کام تم نے نہیں کیا, اور اس کی مثال میں تم کو دیتا ہوں. مجھے کسی ایسی جگہ پہ لے چلو کہ جہاں کوئی عابد, جو شخص صرف عبادت کرتا ہو اللہ کی, لیکن اس کے پاس علم نہ ہو, اس جگہ پر لے چلو. شیطان اس جگہ پر لے جایا گیا, دیکھا کہ ایک شخص اللہ کی بڑے بھرپور طریقے سے عبادت کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, لیکن علم نہیں تھا اس کے پاس, دین کا علم نہیں تھا, اللہ کی معرفت کا علم نہیں تھا. اب جب وہ عبادت سے فارغ ہوا اور مسجد سے باہر نکلنے لگا تو شیطان اس کے راستے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نے ایک چھوٹی سی سوئی پکڑ لی. کہنے لگا کہ عابد صاحب, آپ اللہ کی بڑی عبادت, عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں. کہنے لگا کہ آپ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سوئی ہے اور اس سوئی کا یہ جو چھوٹا سا سوراخ ہے, چھوٹا سا ناکہ ہے اس سوئی کا, چھوٹا سا سوراخ ہے, یا چھوٹی سی ایک شیشی لی, چھوٹی سی شیشی, اور دکھا کے کہنے لگا کہ یہ جو چھوٹی سی شیشی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا وہ خدا اس زمین کو, آسمانوں کو, اپنی ساری کائنات کو, بلندیوں کو, پستیوں کو, کیا وہ خدا اس بات کے قادر ہے کہ اس چھوٹی سی شیشی میں بند کر دی؟ وہ عابد جو صرف عبادت کرتا تھا مگر دین کا اور اللہ کی معرفت کا علم نہیں رکھتا تھا, اب علم کے بغیر عبادت کس طرح غیر معتبر ہوتی ہے؟ دین کے علم کے بغیر ایک وہ عبادت جو علم کے ساتھ کی جائے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کا درجہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک عبادت وہ ہے جو بغیر علم کے کی جائے, دین کا, دین کی جزیات کا علم نہ ہو اور بغیر علم کے انسان ٹکرے مارتا رہے تو اس عبادت کا اجر کچھ اور ہے, مگر وہ عبادت جو علم کے ساتھ کی جائے اس کا صلہ, اس کا اجر اور انعام کچھ اور ہوتا. اور وہ صرف عبادت کرنے والا تھا, عالم نہ تھا, دین کا علم رکھنے والا نہ تھا. کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت, یہ کیسے ہو سکتا کہ چھوٹی سی شیشی کے اندر زمین و آسمان آ جائیں گے, کیسے ممکن؟ شیطان ہنس پڑا, واپس پلٹ گیا, کہنے کا کہ دیکھ لیا تم نے, یہ شخص عبادت کرنے والا تھا, میں نے ایک ہی حملے کے اندر اس کی زندگی بھر کی عبادت کو خاتمے ملا دیا, اس کی راہ مار دی, اس کا دین سلب ہو گیا, ایمان ختم ہو گیا. پھر جس خدا کی وہ دن رات عبادت کرتا ہے اس کی قدرت کے بارے میں اسے اتنا بھی یقین نہیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے, چاہے تو شیشی کے اندر زمین و آسمان کو بند کر دے, اور اس کی عبادت کس کام کی؟ جسے خدا پر اتنا یقین نہیں اس کی عبادت کس کام کی؟ آج اس کی زندگی بھر کی ساری عبادتیں ختم ہو گئیں. کہنے لگا کہ آپ مجھے کسی ایسے شخص کے پاس لے چلو جو دین کا علم رکھتا, دین کو جانتا, یہ دین کے علم کی اہمیت, ایمان کیسے بچایا جا سکتا. ایک ایسے عالم کے پاس, صاحب علم کے پاس اس کو لے گئے. شیطان اس کے سامنے آیا اس عالم کے اور کہنے لگا کہ آپ یہ شیشی چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں, اپنے پرندوں کو مخاطب کر کے لگا کہ آپ دیکھنا اس کا جواب. یہ عالم دین کا علم رکھنے والا, دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا اور اللہ کی معرفت کا علم رکھنے والا, کہنے لگا آپ اس کا جواب دیکھنا. اس نے پوچھا کہ عالم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹی سی شیشی ہے کیا اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ زمین و آسمان کو اس چھوٹی سی شیشی میں بند کر دی؟ اس نے جواب دیا، دین کا علم رکھنے والے نے جواب دیا کہ پوچھنے والے، سوال کرنے والے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو سوئی کے سوراخ میں بھی زمین و آسمان کو جمع کر سکتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ یہ بات، اس نے اپنے کئی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ علم ہے جو ایمان بچاتا، اور تم نے جو گناہ کروائے، تم نے جو لوگوں کو راہ راست سے ہٹایا ہے، تم نے بڑا کمال نہیں کیا، کیونکہ وہ جاہل اور جاہل جلدی پھسل جاتے ہیں۔ ایمان بچانے کا ایک ذریعہ دین کا علم بھی ہوتا، دین کے بارے میں سیکھنا، دین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ کہ زندگی کے مختلف معاملات میں دین ہمارا کیا حکم دیتا، یہ علم دین کے سیکھنے کی اہمیت ہے۔ اور جو صاحب علم ہوتے ہیں، شیطان کا وار ان پر رقم چلتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اس راستے سے، علم کے راستے سے اللہ پاک ان کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اس طرح جو جس سطح پر ہو، کہیں نہ کہیں سے علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، ایمانیات، اللہ کی معرفت کا علم، دین کی ضروریات اور مبادیات کا علم، یہ ایمان کے بچانے کے لیے ضروری ہوتا۔ اسی طرح نزہت المجالس کی ایک روایت کہ ایک دن شیطان اور فرعون اکٹھے ہوئے، فرعون نے شیطان سے پوچھا، یار ہم دونوں کا نام بڑا بدنام، اپنے اپنے معاملات میں ہم سب سے زیادہ گناہگار، بدتر ہیں ہم، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ برا ہو، جو مجھ سے بھی زیادہ برا ہو؟ شیطان نے کہا، ہاں ایک شخص ہم دونوں سے زیادہ برا، وہ تیری فرعونیت سے بھی برا ہے اور میری شیطنت سے بھی زیادہ برا ہے۔ فرعون نے پوچھا، کون؟ شیطان نے کہا کہ وہ شخص کہ جب کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، اور وہ شخص اس شخص سے معافی مانگنے جائے، معذرت کرنے جائے، سوری کہنے جائے، اور جو شخص کسی کی معذرت کو، اپنے بھائی کی کسی معذرت کو، کسی عذر کو قبول نہیں کرتا، وہ تجھ سے بھی بڑا فرعون ہے اور مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے، وہ تجھ سے بھی زیادہ برا اور مجھ سے بھی زیادہ برا، نہ تیری فرعونیت اس کی فرعونیت کے برابر، نہ میری شیطانی اس کی شیطنت کے برابر، جو اپنے بھائی کا جرم معاف نہیں کرتا، جو اپنے بھائی کا قصور معاف نہیں کرتا، وہ نادم ہو کر اس کے پاس آتا، وہ شرمندہ ہو کر اس کے پاس آتا، اور وہ درخواست کرتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، لیکن وہ شخص اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اس کے رسول کا واسطہ دیتا، اور وہ شخص اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اے فرعون، وہ شخص تجھ سے بڑا فرعون ہے اور مجھ سے بڑا شیطان، ہم دونوں بڑے گناہگار ہیں، لیکن وہ ہم دونوں سے بڑا گناہگار۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب ان جنوں کے اندر بھی بہت سے خوش نصیب ہوئے، اور ان خوش نصیبوں میں سے ایک جن، اس کا واقعہ یوں منقول ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے اچانک ایک دیکھا کہ ایک بوڑھا سا شخص، وہ ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہماری طرف آ رہا، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ شخص یہ مجھے جنوں میں سے لگ رہا ہے, اس کی آواز جنوں جیسی. حضور نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ جن ہے. اس نے حضور کو سلام کیا, جب بولا تو فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ جن, اس کی آواز جنوں جیسی. آپ نے پوچھا, وہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے پوچھا تو کون, آقا دوجہاں نے پوچھا تو کون. اس نے سرکار کی بار میں بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں ایک جن ہوں اور میرا نام حامہ ہے, حامہ, اور میرے باپ کا نام ہیم تھا اور میرے دادا کا نام لاقیس تھا اور لاقیس کے باپ کا نام ابلیس ہے, شیطان. میں شیطان کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہوں. کیا وہ کہتے ہیں پردادا, شیطان اس جن کا پردادا. عرض کرتا ہے کہ میرا نام یہ ہے, حامہ ہے, حامہ. میرے باپ کا نام ہیم, میرے دادا کا نام لاقیس, اور میرے پردادا کا نام ابلیس, شیطان. آقا دوجہاں نے پوچھا کہ اچھا, تھی تو تیرے اور شیطان کے درمیان دو پشتے ہیں. عرض کرتا ہے ہاں. حضور نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے. اس جن نے کہا کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری, اس دنیا کے برابر میری زندگی اور میری عمر. اور عرض کرتا ہے کہ سرکار, جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میں چھوٹا سا بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. ہاں, پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور چھوٹی موٹی چوریاں بھی کر لیا کرتا تھا, چھوٹے موٹے وسوسے بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا تھا. بچہ تھا ان دنوں میں جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. اور رشتہ داروں کے درمیان ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیا کرتا تھا, نتیجہ تن دو دو تین تین جا کر خاندانوں کو میں جدا کر دیا کرتا تھا. چھوٹا سا تھا لیکن تھوڑا بہت کام میں اس فیلڈ میں بھی کر لیتا تھا. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تب تو تم بہت برے ہو. اس نے کہ حضور مجھے برا نہ کہیں اور ملامت نہ کریں, اس لیے کہ میں آج آپ کی بارگاہ میں توبہ کی نیت سے حاضر ہوا. یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ توبہ یہ بھی مقدر والوں کے نصیب میں ہوتی. وہ چاہے تو شیطانوں کو توبہ کروا دے, چاہے تو انسانوں کو بھی موقع آسان کرے. جناب حضور میں توبہ کی نیت سے حاضر ہوا ہوں, اور یا رسول اللہ میں نے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ملاقات کی, نوح علیہ السلام کے پاس بھی رہا ہوں, ان سے بھی ملاقات میری رہی, اور ایک سال تک میں ان کی مسجد میں رہا ہوں سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ, اور ان سے پہلے اور اس سے پہلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی توبہ کر چکا ہوں, اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی رہا ہوں کچھ عرصہ, پھر کچھ عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی رہا ہوں, اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا سلام میں حضرت عیسیٰ کو پہنچا چکا ہوں. اور یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دی, ان سے بھی میں نے ملاقات کی ہوئی ہے, ان سے بھی ملا ہوں. ایک امانت آج تک میرے کاندھوں پر ہے, اور آج میں اس امانت کا بوجھ اپنے کاندھوں سے اتارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضور نے پوچھا وہ امانت کیا. اس جن نے کہا کہ 500 سال پہلے سجدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اے حامہ, اگر خدا تجھے زندگی دے اور تو نبی آخر الزمان کو دیکھے تو محمد کو میرا سلام کہہ دینا. اس جن نے کہا کہ آج میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کرنے کے لیے, پہنچانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, کہ جو نگر نگر گلی گلی جگہ جگہ ہر ہر مجلس کے اندر ہر ہر محفل کے اندر جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے تو ساتھ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ آمد مصطفیٰ کے بھی ڈنکے بجایا کرتے تھے اور لوگوں کو بتا کرتے تھے کہ ایک ہستی میرے بعد جلوہ گر ہونے والی ہے جس کا نام محمد ہے, محمد مصطفیٰ پیدا ہونے والی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مجھے فرمایا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوتی تو میرا سلام میرے مدنی محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دینا. اور حضور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام قبول فرمائیے. اور یہ بھی میری خواہش ہے کہ اپنی زبان مقدس سے ذرا قرآن مجید کی کچھ تلاوت اور کچھ سورتیں مجھے سکھا دیجیے. میری توبہ حضور اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے. قرآن مجید کی کچھ سورتیں مجھے سکھا دیجیے. پھر حضور نے موبزتین فروز برب الفلق اور فروز برب الناس, سورہ ما یتساءلون, سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, اور سورہ عز الشمس کبرت, آقا دو جہاں نے ان سورتوں کی قرآن مجید کے اس حصے کی اس جن کو تعلیم فرمائی. اور فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو ہم سے رابطہ رکھنا, جب بھی کوئی ضرورت کسی چیز کی محسوس کرو آ جانا, مصطفیٰ جھولیاں بھرنے والا, اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا, ہم سے ملتے رہنا, جب بھی کوئی ضرورت ہو ہماری بارگاہ میں آ جانا. یہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے کو, فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ غالب, وہ چاہے تو جنوں اور شیطانوں پر بھی کرم کر دے اور ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا کر, ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا کر. اور یہ ایک معنی ہے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, وہ خدا وہ ہے کہ جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا, موت سے زندگی کو پیدا کرتا ہے, اور وہ خدا وہ ہے جو زندگی سے موت کو پیدا کرتا, وہ چاہے تو کسی مردے سے زندہ کو پیدا کر دے, وہ چاہے تو کسی زندہ سے کسی موت کی تخلیق فرما دے, کسی زندہ سے موت کو پیدا کر دے. اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے مردے سے زندہ پیدا کرنا, اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رب چاہے تو کافر کے گھر کے اندر اسلام کے اجالے کی کوئی کرن طلوع فرما دے, کافر کے گھر میں کسی کو مسلمان پیدا کر دے, اور وہ چاہے تو کسی مسلمان کے گھر میں سے کافر کو پیدا کر دے. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, مردوں سے زندوں کو پیدا کرنا, زندوں سے مردوں کو پیدا کرنا, وہ چاہے تو ابو جہل کے گھر سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش فرما دے, اور وہ چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی ان کی اولاد میں سے بیٹے کو کافر بنا, بس اس کے فضل کا اور ایمان کی سلامتی کا ہر وقت جو ہے وہ انسان کو متلاشی رہنا چاہیے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت سارے لوگ مکہ مسنہ کے اندر اکٹھے ہو کر حضور کے خلاف سازش کرنے لگے کہ کسی طرح معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. ایک دفعہ یہ لوگ ابو جہل کے ساتھ ایک بند مکان میں جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کس طرح حضور کو شہید کیا جائے. ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان وہاں آ گیا اور کہنے لگا کہ لوگوں دروازہ کھولو. انہوں نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ شیطان نے جواب دیا کہ من شیخم, غیث اللغات کی عبارت, من شیخم از ملک نجد آیم و دری مشرا بشما شریکم, فارسی کی عبارت. کہنے کہا کہ میں شیطان ہوں اور نجد سے آیا ہوں, شیخ ہوں, بزرگ ہوں, نجد سے آیا ہوں, اور اس مشورہ میں محمد کے قتل کے معاملے میں, اس مشورہ میں تمہارا شریک ہونا چاہتا ہوں. اور پھر وہ اس مشورے میں شریک ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کی حفاظت فرمانا تھی سو فرمائی، کسی شیطان کا کسی کافر کا کوئی مشورہ اور کوئی سازش اس میں کامیاب نہ ہو سکی، چونکہ اللہ پاک کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم لوگوں کے ہاتھوں سے، لوگوں کی زد سے اے محبوب ہم تجھے محفوظ فرمائیں گے، ہمارا وعدہ، کسی کی کوئی تلوار کوئی خنجر آپ کو شہید نہیں کر سکے گا، اللہ پاک نے وعدہ تھا. اب یہ جو نجد کا علاقہ تھا یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساز سے کرنے والوں کا گڑھ نجب، اور یہ بھی شیخ نجدی بن کے آیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں شام سے آیا ہوں، نجد کا نام لیا، کیونکہ نجد میں ساز سے کرنے والے محمد کے دشمن رہتے تھے، تو سو انہوں نے پہچان لیا ہاں نجد کا کوئی ہم جیسا ہی ہوگا. اور آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک مزور نے شاہ سمایا کہ نجد کی سرزمین سے میں شیطان کے سینگ ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک فتنہ نجد کی سرزمین سے ابھرتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، اور غالباً اس فتنے کی تعبیر آج کے دور کی یہ نجدیت ہے. یہ فتنہ وہاں سے اٹھا، اور آتا ہے تو جہاں پر ارشاد فرمایا کہ نجد کی سرزمین سے میں شیطان کے سنگ ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. نجد سے ایک فتنہ وبا ہوگا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، حضور کی گستاخی، آتا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان اقدس کو کم بتانے اور کم کرنے کی سازشیں اور طریقے اور بعض اور کتابیں اور جو کچھ جتنے امور صرف ہو سکتے تھے، یہ تحریک جہاں سے اٹھی اس سرزمین کو نجد کہا جاتا. اس سے ایک اور امر ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ معاملہ کہ جس میں لوگ اکٹھے ہو کر مصطفیٰ کی شان کے بارے میں تنقید رسالت کا پروگرام بنائیں، ہر وہ محفل، ہر وہ بازی جو شان رسالت کے خلاف ایک سازش ہو، اور ہر وہ وعظ، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطبہ اور ہر وہ کتاب کہ جس میں شان رسالت کو کم تر ثابت کیا جائے، کبھی آقا دو جہاں کے علم کا اعتراف، کبھی حضور کے اختیارات کا اعتراف، کبھی آقا دو جہاں کی زندگی اور حیات مبارکہ کا انکار، کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا انکار، کبھی کسی فضیلت کا انکار، سمجھ لو کہ ایسی تمام تحریروں، ایسی تمام تحریروں کے اندر شیطان خود شریک ہوتا ہے، شیطان خود شامل ہوتا ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تھا کہ نجد سے میں شیطان کے سینگ جو ہے وہ نجد کے اندر دیکھ رہا ہوں، ایک فتنہ اس سرزمین سے بپا ہو. اسی طرح حضرت محترم سیدنا آدم علیہ السلام نے جب انگور کا درخت زمین پر اگایا، نزہت المجالس کی روایت، انگور کا درخت جب آدم علیہ السلام نے زمین پر اگایا تو شیطان نے ایک مور لیا اور اس مور کو اس مقام پر ذبح کر دیا. اب جب وہ درخت اگا، آدم علیہ السلام کے دست مبارکہ لگایا ہوا درخت، انگور کا درخت جب اگا اور اس کے پتے پھوٹے تو شیطان ایک بندر کو لے آیا اور بندر کو انگور کے پتوں پر ذبح کیا، بندر کا خون گرایا. اور جب وہ اور بڑا ہوا اور اس پر پھل لگے تو شیر کو لایا اور شیر کو اس کے انگور کے پھل پر ذبح کیا. اور یہی وجہ کہ یہ تین مور اور دوسرا بندر اور تیسرا شیر، ان دونوں کی خصوصیات، ان تینوں کی خصوصیات اس سے کشید کی جانے والی شراب کے اندر پیدا ہوئی. شراب بھی انگور سے بنی. اب جو شخص شراب پیتا اس کے اندر بھی ان تینوں جانوروں کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. اچانک اس میں آتے پیدا ہو جائیں گے. مثلا مور ہے, اس کا رنگ اچھا ہوتا ہے, رنگ خوبصورت ہوتا ہے, تو شراب پینے والے کا چہرہ, اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے, وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے, چہرے میں ہلکی پھلکی چمک آ جاتی ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. دیکھیں جو دو طوطے ہیں شراب کے اندر, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. تو رنگ کا تبدیل ہو جانا یہ اس مور کے خون کی علامت ہے. اور جب نشے کی ابتدا ہوتی تو جس طرح جانور یعنی بندر بےحودا قسم کی حرکتیں کرتا ہے, اچھل کود کرتا ہے, شرابی کے اندر بندر کی سی عادت پیدا ہو جاتی ہے. ادھر شراب پی, ادھر ہوش و حواس زائل ہوئے, اچھل کود شروع کر دی, چھلانگ لگانا شروع کر دی, آل پال پکنا شروع کر دیا, بےحودا قسم کی حرکتیں یہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب نشہ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور شدت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہ وہ شیر کی جگہ سور, سور شیر نہیں بلکہ سور. تو جب نشہ میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, شدت پیدا ہو جاتی ہے, تو جس طرح سور ایک بے غیرت جانور ہے, اسی طرح کی بغیرتی شراب پینے والے کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. رشتوں کو بھول جانا, ناتوں کو بھول جانا, تعلقات کو بھول جانا, سور کی ایک خاص قسم کی ایک عادت مشہور ہے. وہ عادت شراب پینے والے کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر سور میں ایک اور عادت بھی ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو اسے کسی چیز پہ کوئی ہوش نہیں رہتا. اسی طرح شرابی جب پڑا ہے تو پھر پڑا ہے, چاہے وہ سڑک کے درمیان میں پڑا ہوا. یہ تین چیزیں انگور کی سے بننے والی شراب کے اندر, کیونکہ شیطان نے تین جانوروں کو, بندر کو, سور کو اور مور کو ذبح کیا تھا, تو یہ تینوں جانوروں کی عادتیں شرابی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. مزحت المجالس کی روایت. اسی طرح ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ بڑی اپنی انگلی اٹھائے, یہ والی انگلی اٹھائے, شیطان کہیں جا رہا تھا بڑی تیزی میں تھا. کس نے پوچھا راستے میں کوئی ملا, پوچھا کہ یہ انگلی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکالتا ہوں, اور اگر تماشا دیکھنا ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ. وہ اس کو لے گیا, اس شخص بازار میں پہنچا, ایک حلوائی کی دکان تھی, اور حلوائی نے وہ مٹھائی وغیرہ بنانے کے لیے ایک شیرہ بنا رہا تھا, وہ مٹھاس جس میں وہ مختلف قسم کی مٹھائیوں کو ڈبو کے میٹھا کرتی ہیں, وہ شیرہ وہ بنا رہا تھا. شیطان نے کیا کیا کہ انگلی لگائی اور اس شیرے کو دیوار پر لگا دیا, اور خود پاس کھڑا ہو گیا دور جا کے. اس شخص کہنے لگا آپ دیکھتے جاؤ, صرف انگلی لگائی. اس نے کہا کہ میں اس انگلی سے بڑے بڑے کام نکالتا ہوں. شیرہ لگا دیا دیوار پر, اور جب شیرہ لگایا تو دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد مکھیاں آئیں. ان مکھیوں کو دیکھ کر ایک چھپکلی آئی, پاس ہی حلوائی کی بلی چھپکلی کو دیکھ کر وہ چھپکلی پر جھپی, اور قریب ہی بازار سے ایک پولیس نے ایک سپاہی فوج کا سپاہی گزر رہا تھا, اس کے پاس کتا تھا. جب اس نے بلی کو دیکھا تو کتا بلی پہ جھپٹا اور بلی کو مار دیا. حلوائی نے دیکھا کہ میری بلی مر گئی, اس نے آگے بڑھا, کوئی ہتھیار اٹھایا, اٹھا کر کتے پر مارا, کتا مر گیا. فوجی نے دیکھا کہ حلوائی نے میرا کتا مار دیا ہے, اس نے بندوق نکالی, فائر کر کے حلوائی کو مار دیا. حلوائی کے رشتے دار آئے, پتا چلا کہ فوجی نے مارا ہے, حلوائی کے رشتے داروں نے فوجی کو مار دیا. اب فوجیوں کو جب پتا چلا کہ ان کا ایک فوجی کسی مقام پر مرا ہے, وہ آئے بازار پہ حملہ کر دیا اور قتل و غارت شروع ہو, پورے کا پورے خاندان کو اور پورے کا پورے اس یعنی عزو اقارب کو سب سپاہیوں سے ختم کر دیا. جب دیکھا کہ فوج نے اس طرح کچھ لوگ قتل کیا تو لوگ تیش میں آ گئے اور پورے شہر کے اندر جنگ شروع ہو گئی. شیطان پاس کھڑا تھا, اس نے کہا کہ دیکھا کہ میں نے صرف انگلی لگائی ہے, اور میں نے کیا کیا, میرا اس میں کیا قصور ہے, یہ خود لڑے مرے. یہ انگلی لگانے کسی صفت بہت سارے انسانوں میں بھی موجود ہوتی ہے. انگلی صرف ایک انگلی لگانے والوں سے کوئی شعبہ خالی نہیں. اکثر خاندانوں کے اندر ایسے لوگ, بڑے بڑے دینی مراکز کے اندر ایسے لوگ, مساجد تک بھی انگلی لگانے والوں سے آج جو ہے وہ محروم نہیں. ہر جگہ ہر شعبہ, کوئی شعبہ اس کاروبار حیات اور زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں, انگلی لگانے والے ہر طرف مل جائیں گے. جن کا کام صرف انگلی لگانا اور باقی کام لوگ جانے, یعنی آگ لگا دینا, جیسے ماچس کی ایک تیلی ہوتی ہے, تیلی چھوٹی سی ایک ماچس اسٹک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, لیکن پورے گھر کو جلا دینے کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹک جو ہے وہ ماچس کی وہ کافی ہوتی ہے. کچھ لوگ اس انگلی کا کردار ادا کرتے, کچھ لوگ اس ماچس کی چھوٹی سی تیلی کا کردار ادا کرتے. اللہ رب العزت ان فتنوں سے اور فتنوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمارے درمیان, ہمارے گھروں میں اور خاندانوں کے درمیان, عز و اقارب کے درمیان خالی کائنات میں محبت کی خیرات عطا فرمائے. اسی طرح یہ شیطان کے بارے میں ایک فلسفی تھا, اس کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہوئی, اس نے اعلان کر دیا کہ میرے تین سوال ہیں, کوئی ہے جو ان تین سوالوں کا جواب دے؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ جب خدا کو کسی نے دیکھا نہیں, اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, تو پھر یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کیا معنی؟ جب دیکھا ہی نہیں تو پھر گواہی کس بات کی, یہ ایویڈنس کس بات کی؟ جب اللہ پاک کو آبزرو نہیں کیا, اس کا مشاہدہ نہیں کیا, تو اس گواہی کا کیا معنی؟ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, پھر بندے کو سزا کیوں ملتی ہے؟ ایک چیز اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوئی کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, پھر کسی گناہ پر بندہ کیوں مجرم ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ شیطان آگ سے بنا, خلقتنی من نار, تو جب آگ سے شیطان بنا تو جہنم میں بھی آگ ہے, شیطان بھی آگ سے بنا ہے, جہنم میں بھی آگ ہے, تو آگ کو یعنی شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ آگ کا کیا بگاڑ لے گی؟ اب آپ سمجھے نا, آگ ہے, ایک آگ ہے, اس میں دوسری آگ شامل کر دیں, کسی کا نقصان نہیں ہوتا, بلکہ آگ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. تو شیطان وہ بھی آگ سے بنا, جہنم اس میں بھی آگ ہے, تو شیطان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم شیطان کا کیا بگاڑ لے؟ یہ تین سوال اس کے ذہن میں آئے, اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی ہے میرے ان تین سوالوں کا جواب دے. کافی دن گزر گئے, ایک دن وہ شخص کہیں سے جا رہا, دیکھا کہ ایک مجذوب کہیں بیٹھا ہوا, مجذوب کوئی درویش. اس نے کہا کہ کس سے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ بابا میرے تین سوال تم تک پہنچے ہیں. پوچھا کیا بات ہے, کون سے سوال؟ کہنے لگا تین سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے کہ جب خدا کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر دو, کہ جب جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر بندہ کیوں مجرم ہوتا ہے؟ تیسری چیز, کہ شیطان بھی آگ سے بنا, جہنم میں بھی آگ. بتاؤ آگ کے اندر شیطان کو ڈالا جائے تو بتاؤ یہ آگ آگ کا کیا بگاڑے گی؟ وہ مجذوب تھوڑا سا مسکرایا, اس نے کہا کہ قریب آؤ. وہ فلسفی وہ قریب آیا, کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا, مکی کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا تھا, پتھر پڑا ہوا, وہ پکڑ کے تیزی سے اس کے سر پہ مار دیا. اس فلسفی صاحب کا سر پھٹ گیا, دوڑتا دوڑتا عدالت میں پہنچا کہ فلاں بابے نے مجھے مارا, جج نے بلا لیا, لے آؤ. اب جج کے سامنے فلسفی نے کہا کہ میرے تین سوال میں نے اس سے کیے اور اس نے پتھر میرے سر پہ دے مارا. اس پر اس درویش نے جج سے کہا کہ جج صاحب، میں نے اس کے تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی ڈھیلے میں دے دیا، ایک ہی پتھر میں دے دیا، تینوں سوالوں کا جواب میں نے ایک ہی پتھر میں دے دیا۔ جج نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب خدا کو نہیں دیکھا تو پھر یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ہے، کہ معنی دارت، اس کا معنی کیا؟ میں نے کہا جج صاحب، میں اسے سوال کرتا ہوں، اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہاں اس عدالت کے اندر مقدمہ کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا سر پھٹا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ درویش نے کہا کہ یہ تکلیف، یہ درد تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کسی کو نظر آ رہا ہے یہ جو پین ہے؟ یہ ویزیبل ہے؟ کوئی شخص دیکھ رہا ہے؟ جج صاحب آپ اس کے درد کو دیکھ رہے ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ، اور اے مظلوم شخص، اے فلسفی، تو بتا، تو جو کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، بتا یہ درد کہیں نظر بھی آ رہا ہے؟ اس نے کہا نظر تو نہیں آ رہا، محسوس ہو رہا ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا کہ رب دکھائی نہیں دیتا، مگر کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر رب کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح تمہیں درد محسوس ہو رہا نہ تم کو نظر آ رہا ہے، تمہارے سر میں درد ہے، تمہارا سر پھٹا، نہ تم کو دکھائی دے رہا ہے، نہ جج کو نظر آ رہا، نہ مجھے نظر آ رہا ہے، نہ تجھے، نہ عدالت میں کسی اور شخص کو نظر آ رہا، نظر نہیں آ رہا، مگر پھر بھی محسوس ہو رہا ہے، تو سن کائنات کی ہر چیز کے اندر میرا رب، اگر سے نظر نہیں آ رہا مگر ہم رب کے جلوے تو دیکھ رہے ہیں، اس کی ربوبیت محسوس تو ہو رہی ہے، وہ رب محسوس تو ہو رہا ہے۔ چلے گا ایک سوال، اب دوسرے کا جواب سن۔ جج نے کہا کہ بابا جی دوسرا جواب۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر بندہ مجرم اور گنہگار کیوں ہے؟ تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ یہ جو مٹی کا پتھر لگا ہے، ڈھیلا لگا ہے، یہ بھی رب کی طرف سے لگا ہے، مجھے عدالت میں کیوں لے گیا؟ یہ مجھے عدالت میں کیوں لے کے آیا؟ یہ مقدمہ خارج کیا جائے، جو ہوا رب کی طرف سے ہوا، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے تو اس بات کا بھی پھر یقین رکھے کہ بندہ بھی مجرم ہوتا ہے، ہوتا بندے کو بھی اللہ نے اختیار دیا، صالحہ فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے تجھ کو تقویٰ بھی دیا ہے، تجھ کو فسق و فجور بھی دیا، چاہے یہ کام کر چاہے یہ کام کر، اختیار دیا۔ اگر اس کے نزدیک بندہ مجرم ہی نہیں ہوتا تو پھر مجھے عدالت میں کیوں طلب کیا گیا، مقدمہ خارج کیا جائے؟ جج صاحب نے پوچھا کہ بابا جی تیسرا جواب۔ انہوں نے کہا کہ تیسرا جواب اسی مٹی کے ڈھیلے کے اندر موجود ہے، اسی پتھر کے اندر۔ وہ کیسے؟ اس کا سوال یہ تھا کہ جب شیطان بھی آگ سے بنا، جہنم میں بھی آگ ہے، تو شیطان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ آگ کے اندر گئی، آگ نے آگ کا کچھ نہ بگاڑا، تو پھر شیطان کا جہنم میں کیا بگڑے گا؟ اس درویش نے سوال کیا کہ داد جج صاحب، یہ شخص کس چیز سے بنا؟ انہوں نے کہا کہ مٹی سے۔ کہا کہ میں نے بھی تو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، میں نے بھی تو مٹی کا ڈھیلا ہی مارا ہے، میں نے اس کو کوئی آگ تو نہیں لگائی۔ اگر یہ مٹی سے بنا ہے، اس کا وجود مٹی سے بنا ہے، اور اس کے وجود پر اگر مٹی کا ڈھیلا زور سے لگتا ہے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو شیطان جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کو تکلیف اور اذیت کیوں نہیں ہوگی؟ شیطان کو بھی عذاب محسوس کروایا جائے، محسوس کروایا جائے۔ جج نے مقدمہ خارج کر دیا۔ فلسفی نے کہا کہ ہاں سر تو پھٹ گیا لیکن شک ہٹ گیا، شک دور ہو گیا، شک دور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے، شیطانی اثر سے، اس کے وسوسے سے محفوظ فرمائے، اور حدیث پاک میں اس سے بچنے کا جو سب سے بڑا علاج پڑھنے کا، وہ آیت الکرسی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس کا ورد رکھنا شیطان سے, اور پھر موعظہ پہن قلوز رب الفلق قلوز رب الناس, اللہ رب العزت ایسے شخص کو شیطانی اثرات سے محفوظ فرما لیتا. اللہ پاک ہم سب کے حال پر کو کرم فرمائے. وما ہی رب العالمین.
Thank you. धड़कन बोले अल्लाह अल्लाह हू कोई आप सा है नहीं मेरे मुस्तफा का بندہ خدا
کرتا ہے تاریخ
سے نبی کی ثنا کا زہری کسی سے نبی کی ثنا کا ہوا حق عطا ہے نہیں ہے نہیں ہے زہری کسی سے نبی کی ثنا
جواب دے کہ میں نے رب کو پہچان لیا تمہیں بتا دیا میں نے دین کو پہچان دیا تمہیں بتا دیا, اب تیسرا سوال رہنے دو, تیسرا سوال چھوڑ دو. اگر انسان یہ کہے تو فرشتوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے
جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ, وہ بندہ خدا نہیں ہے نہیں ہے, تو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ. سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی, جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا, وہ بندہ خدا نہیں ہے نہیں ہے. حضور نے جس دانا باقی کوئی ہو, حضور نے اس دے حضور نے.
قیامت کے دن اللہ کی مخلوق پریشان ہوگی, انبیاء کے پاس جائے گی اور جا جا کر انتظار کرے گی, اے اللہ کے پنجر پیغمبرو ہماری امداد کرو. اس میدان معاشر کے اندر کون ہماری امداد کرنے والا ہے, کون ہماری بخشش کروانے والا ہے؟ ایک ایک پیغمبر اور ایک ایک نبی کے ہاتھوں پر فقط یہی آواز ہوگی کہ لوگوں
جس دانا والی کوئی ہو حضور نے, اس دے حضور نے, جس دانا والی کوئی ہو دے حضور نے, اس دے حضور نے.
ہم تمہیں سے کرتا کردا
تیرے مکھ جان گے پیار سینے کے آقا دا ورسا, دکھ تیرے مکھ جان گے.
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خالق کائنات ان سب کے لوگ اس میں سبھی اصول معاف کرنا دے, خالق کائنات ان سب کے ساتھ سب سے ہم سب کے گناہ معاف کرنا دے, ساری کائنات ہم خطا کے پتھرے ہم گناہوں کے پتھرے, خالق کائنات اپنے کرم کا سب کا اپنی رحمت کا پانی بھیجتے, مولا ہمارے گیا تاریخ نامہ حال پر مولا رحمت کا پانی بھیجتے, خالق کائنات ہمیں اپنے دور کی خیرات عطا فرما, خالق کائنات ہمیں اپنے فکر کی خیرات عطا فرما, مولا ذکر کی نوری خیرات عطا فرما, خالق کائنات ہماری زندگیاں میں خلا واسلا فرما دے, خالق کائنات اپنی حفاظت کا شوق عطا فرما, مولا اپنی محبت کا نور عطا فرما, خالق کائنات ہمیں نافرمانی کے راستے سے بچا دے, خالق کائنات ہمیں شیطان کے راستے سے بچا دے, خالق کائنات ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, خالق کائنات ہمیں ہمت دے کہ ہم تیرے حکام پر عمل کر سکیں, خالق کائنات ہمیں توفیق عطا کرو کہ ہم نبی کی غلامی کا جو سب سے دلے میں ڈالنا ہے اس کی لاز میں پا سکیں, خالق کائنات ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما دے, مولا جتنے دکھی جتنے مریض کی ہاں یا مولا سب کے حال پر لطف و کرم کر دے, مولا سب کو شفا عطا ملا عطا فرما, مولا تیرا ذکر کیا ہے اپنے اسی کا تصدق شفا دے دے, تیرے محمد کا ذکر کیا مولا ذکر مصطفیٰ کا صدقہ شفا عطا فرما, ساری کائنات دودوں کے گجرے اور سلاموں کے تو جو ہم نے اپنے آپ کا حضور نظر دی ہے مولا, ان درود و سلاموں کے صدقے میں مولا ہم سب کو کرم کی خیر عطا فرما, مولا تیرے نے فکر کیا مولا اس فکر کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں, کرم کی بھیک مانگتے ہیں, لطف و عنایت کی بھیک مانگتے ہیں,
مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، غالب کائنات سب کا دامن بند ہو، غالب کائنات سب کے حال پر لطف و کرم فرما، مولا ہماری دنیا بھی بہتر فرما، مولا ہماری اگلی منزل بھی بہتر فرما، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، غالب کائنات ایک 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 بوڑھے کی حاضری قبول کر، ایک ایک جوان کی حاضری قبول کر، ایک ایک بچے کی حاضری قبول کر، ایک ایک خاتون کی حاضری قبول کر، ایک ایک بیٹی کی حاضری قبول کر لے، حال کے کائنات میں سب کے حال پر لطف و کرم کرنا، مولا سب کے حال پر لطف و کرم کرنا، مولا کے کریم حضور سے ایک ہزار امتی دنیا کے آرام سے منہ موڑ کر، دنیا کی بے ساروں کے ساتھ میں ساروں سے منہ موڑ کر، رات کے ان لمحوں میں مولا سارے دن کی ختم بھول کر جہاں آ کے بیٹھ گئے، مولا ان پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، مولا ان پر اپنے کرم کا سایہ کر دے، مولا ان پر اپنے فضل کا سایہ کر دے، مولا آنے والی مشکلات اور اذیتوں سے بچا دے، مولا آنے والی مشکلات اور اذیتوں سے بچا دے، ساری کے کائنات کرم کرم کا ہمیں حفاظت کا سایہ عطا کرنا، مولا اپنے نیک بندوں کے کرم کی خیرات عطا کرنا، نیک بندوں کی توجہات کی خیرات عطا کرنا، مولا ایک آنے والے کبھی گھر سے محروم نہ ہو پانا، مولا اپنے کرم سے بھر دے، مان کی کائنات جس کی اولاد میں سے اولاد عطا کرنا، جس اولاد دی ہے مولا اس کی اولاد کو صحت اور ایمان کی سلامتی عطا کرنا، والدین کی اطاعت کا جو ذوق عطا کرنا، مان کی کائنات میں سب کے ساتھ مستقیم پر کام پر ہونے کی نصیب عطا کرنا، مولا جس کا جو مسلمان کو نشان ہے مولا اس کے حال پر لطف و کرم فرما دے، مولا آسانیاں عطا کرنا، مولا مشکلات کا ہی نہ فرما دے، مالک کائنات ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرما دے، مولا جن کے ساتھ میں